تیسرا پوائنٹ تھا طریقتاً صوفی ہیں. میری ایک گزارش ہے مسلکاً طریقتاً صوفی ہے. طریقتاً مسلکاً صوفی کیوں ہے؟ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ درست نہیں تھا؟ ان کا مسلک درست نہیں تھا؟ یا امام ابو حسن اشعری کا مسلک اور طریقہ درست نہیں تھا؟ کیا ضرورت تھی آپ کو کہ آپ صوفیت کو اپناتے مسلک اور طریقت کے لیے؟ الا یہ کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نہ تو عقیدہ درست ہے, اس لیے عقیدہ کو نہیں لیا, اصول کو نہیں لیا, اور نہ ان کا مسلک درست ہے, اس لیے ان کا مسلک بھی نہیں لیا. اور امام ابو حسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا نہ تو ان کے فروع درست ہیں اور نہ ان کا مسلک درست ہے, اس لیے آپ نے صوفیت کو اپنایا. اور صوفیت کو اس لیے اپنایا کہ تاکہ تہذیب النفس. صوفیت کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ تصوف میں لوگ کیوں پڑھتے ہیں, کتاب نفس کی تزکیہ کرنا چاہتے ہیں. انسان کی جو نفس ہے یہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتی ہے, تو ہم اس نفس کی تربیت کرتے کرتے اسے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکانا چاہتے ہیں. کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگردوں نے اپنے نفس کو نہیں جھکایا اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ یا ان کا طریقہ درست نہیں تھا؟ امام ابو حسن اشعری ان کے شاگردوں نے اپنے نفس پہ قابو نہیں پایا؟ تو آئیے دیکھتے ہیں صوفیت کے موضوع پر میں چند باتیں بیان کرنا چاہوں, تفصیل میں بیان نہیں کر سکتا. صوفیت پہ ایک شروع کا درس میرا خیال ہے میں نے بات کی تھی صوفیت پہ تفصیل سے, تو اس کی طرف رجوع کریں. صوفیت کی حقیقت اصل میں پہلی بات یہ ہے کہ صوفیوں کا رد, تاکہ بات آسان ہو جائے, امام ابو حنیفہ نے خود کیا. پھر آپ کہتے ہیں صوفیت تو بعد میں, امام ابو حنیفہ تو جب تھے صوفیہ تو تھے نہیں. میں یہ رد شرح العقیدہ الطحاویہ سے میں نے بیان کیا, صفحہ نمبر 110 میں میں نے بیان کیا کہ شیخ صاحب نے فرمایا کہ یہ طریقہ جو ہے صوفیوں کا طریقہ درست نہیں ہے, صوفیت کا طریقہ درست نہیں ہے, یہ پچھلے درس میں نے بیان کیا تھا. تو جب آپ کے اپنے اماموں نے, آپ کے اپنے علماء نے یہ بیان کیا ہے شرح عقیدہ الطحاویہ میں کہ صوفیت درست نہیں, اور صوفیت کا رد کیا ہے, تو پھر آپ نے کیوں صوفیت کو تھام کے رکھا ہے؟ صوفیت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اور تصوف پہ چند باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صوفیت کا رد کیا, میں نے بھی بیان کیا اور ان کے شاگردوں نے بھی, اور جو احناف اہل علم سمجھے جاتے ہیں جن کی تصانیف حنفی آج بھی پڑھتے ہیں فروع مسائل میں, ابو جعفر طحاوی جیسے مثال کے طور پر ان کی تصانیف کو آگے کرتے ہیں, جب ہم جواب دیتے ہیں حدیث کا تو وہ حدیث کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ امام طحاوی کی کتابوں سے لے کے آتے ہیں اور رد کرتے ہیں فروع مسائل میں جب مناظر ہوتے ہیں کوئی بات ہوتی ہے. تو امام ابو حنیفہ نے اور ان کے ان علماء نے, حنفی علماء نے رد کیا صوفیت کا. نمبر دو, بریلوی بھی کہتے ہیں ہم صوفی ہیں, طریقتاً صوفی ہیں, اور یہی چار طریقے ان کے بھی ہیں, تو ان کا کیوں رد کرتے ہو پھر؟ آپ کہتے ہیں نہیں وہ غالی صوفی ہیں, ہم سیدھے سادھے صوفی ہیں, وہ غالی صوفی ہیں. بھائی صوفی تو پھر بھی صوفی ہے, صوفی تو صوفی اگرچہ انہوں نے حد سے گزر گئے وہ, لیکن صوفیت کی ضرورت کیا پڑی؟ جب اہل سنت و جماعت کا راستہ معروف اور معلوم ہے, اور قرون اولا جو بہترین قرونوں کو ضرورت نہیں تھی, نہ بعد میں آل علماء کو ضرورت تھی, تو آپ نے کیوں اپنایا؟ اس کا جواب موجود ہے کہ کیوں اپنایا, میں بتاتا ہوں ابھی, ان کے پاس اس کا جواب موجود ہے. لیکن بریلوی بھی صوفی ہیں, اور اسرار حقیقی ان کی تصانیف میں معین الدین چشتی نے جب خط لکھا اپنے مرید خاص مختار کاکی کے نام پہ, اس میں جو یعنی سخت باتیں اور بدعات بلکہ کفری باتیں موجود ہیں, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وقت نہیں ہے کہ میں یہاں پہ بیان کروں, کیونکہ بریلویت سے اس کا تعلق ہے, میں یہاں پر بیان کرنا پسند نہیں کرتا ہوں, لیکن وہ بھی صوفی ہیں. نمبر تین, شہاب الدین سہروردی کون ہیں؟ سہر وردیوں کے امام ہیں, کیونکہ آپ لوگوں نے کہا ہے کہ ہم طریقتاً صوفی ہیں, مسلکاً صوفی ہیں, اور چار قسم کے صوفیوں کے آپ نے ذکر کیا, قادری ہیں, نقشبندی ہیں, چشتی ہیں اور سہروردی. سہروردی کون ہیں؟ یہ متبعین ہیں شہاب الدین سہروردی کے. آپ جانتے ہیں کہ شہاب الدین سہروردی کو کس نے قتل کیا؟ صلاح الدین الایوبی نے, صلاح الدین الایوبی نے قتل کیا. فتویٰ لگایا گیا کہ یہ شخص مرتد ہے, اسے قتل کر دیا گیا. اب کسی بھی دیوبندی سے سوال کریں صلاح الدین ایوبی کیسا ہے, سب کہیں گے امت کا سب سے بڑے مجاہدین میں سے ایک مجاہد ہے, ان کی تعریف کریں گے. کسی آپ سوال کر کے دیکھیں تو آپ مجھے بتائیں, اگر وہ اچھا تھا, ان کی آپ تعریف کرتے ہیں, تو انہوں نے کسی مومن کا قتل کیا؟ کیا خیال ہے؟ ایک مومن متقی مجاہد انسان کسی مومن شخص کا قتل کرے گا بغیر قصور کے؟ ایسے نہیں. الا یہ کہ شہاب الدین سہروردی سے اتنی بڑی بدعات انہوں نے دیکھی, علماء نے استدعاء کا فتویٰ لگا, پھر انہوں نے اس پر حد قائم کی. سلطان صلاح الدین الایوبی نے انہیں قتل کیا. تو یہ آپ کے طائفہ کے امام ہے, عام سہروردی نہیں ہے. یہ آپ جس طرف نسبت کرتے ہیں یہ ان کی بات میں کر رہا ہوں. اگر ان کا راستہ حق ہوتا تو آج آپ کا راستہ بھی حق ہے. اگر ان کا راستہ غلط تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان پر حد قائم کی, حق پر تھے وہ, تو آج آپ نے اس راستے کیوں اپنایا ہوا ہے؟ تو آپ اس طریقے کو چھوڑ دیں جس وجہ سے آپ کے اس امام پر حد قائم کر دی گئی. نمبر چار, تصوف کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس کا جواب فضائل اعمال میں شیخ محمد زکریا صاحب بیان کرتے ہیں, صفحہ نمبر 430 میں فضائل ذکر میں فرماتے ہیں, اسی لیے صوفیہ کرام ذکر کی کثرت کراتے ہیں تاکہ قلب میں اس کے وسائل کی گنجائش نہ رہے اور وہ اتنا قوی ہو جائے کہ اس کا مقابلہ کر سکے. یہی راز ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے یہ قوت قلبیہ اعلی درجے پر حاصل تھی, تو ان کو ضربے لگانے کی ضرورت پیش نہ آتی تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جتنا بعد ہوتا گیا اتنی ہی قلب کے لیے اس مقوی قلب خمیرہ کی ضرورت بڑھتی گئی. بس سمجھ آئی کہ صوفیت کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ جو صحابہ کرام تھے ان کو ضرورت نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض نبوت سے انہوں نے استفادہ کیا اور ان کے دل قوی اور مضبوط تھے. جو بعد میں آنے والے لوگ تھے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا, تو جیسے زمانہ دور ہوتا گیا اسی طریقے سے ہی دل جو ہے سخت ہوتا گیا, اور یہ اس دوری کی وجہ سے لوگ دین سے بے آہستہ آہستہ دور ہونے لگے. تاکہ اس دل کی سختی ختم ہو جائے اور اس نرمی دوبارہ واپس ہو جائے اور دین کی اہمیت اس دل میں دوبارہ بھر جائے, تو ہم نے یہ راستہ اختیار کیا ہے صوفیت کا. سبحان اللہ, اللہ تعالی نے احکم الحاکمین سبحانہ و تعالی نے جب اس دین کو نازل فرمایا تو ایک گروہ کے لیے نازل فرمایا, یعنی کہ صحابہ کرام کے لیے ہے, باقی جو لوگ آئیں گے تا قیامت وہ بیچارے دین سے دور ہو جائیں گے, ان کا کوئی حل نہیں بیان کیا, ہرگز نہیں. اللہ تعالی یہ بھی جانتے ہیں اپنے حکمت سے کہ لوگ دین سے دور ہوں گے. وہ زمانے میں بھی تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے, اور آج کے زمانے میں بھی ہے. کیا زانی نہیں تھے اس دور میں؟ شراب پینے والے نہیں تھے؟ سود کھانے والے نہیں تھے؟ سب لوگ موجود تھے, لیکن اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ تم صوفی جا کے بن جاؤ, تم زنا کرتے ہو, تمہارے دل سخت ہے, تم جا کے صوفی بن جاؤ. ایک شخص نے 50 مرتبہ شراب پی, 50 مرتبہ اس کو کوڑے لگائے گئے, حد قائم کی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جا کے انہیں حکم جا کے صوفی بن جاؤ, شراب سے بچ جاؤ گے. کیا خیال ہے؟ جواب دیا صحیح بخاری میں. اور وہ جوان آیا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے لیے زنا کو حلال کر دے، میں رہ نہیں سکتا زنا کے بغیر. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا کہ صوفی بن جاؤ، دنیا کو ترک کر دو؟ سبحان اللہ، اللہ تعالی احکم الحاکم سبحانہ وتعالی نے جس طریقے سے صحابہ کرام کے دل کو نرم کیا تھا وہ ذریعہ آج بھی موجود ہے. کون سا ہے؟ الکتاب والسنہ. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويعلمهم الكتاب والحكمة. صحابہ کرام کا تزکیہ کس چیز سے کیا؟ قرآن اور حکمت سے. قرآن مجید آج بھی موجود ہے اور صحیح حدیث آج بھی موجود ہے، وہ یہ ہر دور کے لیے ہے. صوفیت کی ضرورت کیوں پڑی؟ جب قرآن آپ کے پاس ہے، صحیح حدیث آپ کے پاس ہے، تو تیسرا راستہ آپ نے کیوں اختیار کیا؟ اسے قرآن کی طرف واپس آؤ، اسی حدیث کی طرف واپس آؤ اور دیکھو کہ آپ کے دل کیسے نرم ہوتے ہیں اور اس دل کے اندر کیسے اللہ تعالیٰ کا ڈر بھر جاتا ہے. صحابہ کرام جاہلیت میں کیا تھے آپ جانتے ہیں؟ پتھر دل، سخت ظالم لوگ تھے، پتھر کے پجاری تھے، پتھروں کی عبادت کرتے تھے، ان کے دل بھی پتھر ہو چکے تھے. اگر ان کے دلوں کو اس قرآن مجید نے تبدیل کر دیا اور پھیر دیا، ان کے ان خراب دلوں کو جو شرک بدعات اور خرافات اور نافرمانیوں کے اندھیروں سے بھرے ہوئے تھے، اس قرآن مجید نے اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نے تبدیل کر دیا اور بھر دیا توحید سنت کے نور سے. تو آج لوگوں کے دل کیوں نہیں بھر سکتے؟ تو یاد رہے، صوفیت حل نہیں ہے. جن لوگوں نے صوفیت کو اپنایا ہے، یاد رکھیں وہ سنت سے دور ہوئے. یعنی تعجب کی بات ہے، ایک صوفی ایک تصنیف میں لکھتے ہیں، وہ صوفی اپنا کہتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ وہ بریلوی ہے دیوبندی ہے، صوفی ہے، ایک عربی صوفی نے اپنی ایک تصنیف میں لکھا ہے کہ ایک دعا ہے جو ہر مصیبت سے نجات دیتی ہے. ذکر ہے، ذکر ایک ذکر ہے جو ہر مصیبت سے نجات دیتی ہے، اور یہ اس ذکر کو فلاں شخص نے پڑھا، فلاں بزرگ نے پڑھا، اگرچہ دشمن کو توار کوار بھی کرتے تو اس کو کوئی اثر نہ پڑتا. یہ ذکر کہاں سے ملا؟ وہ کہتے ایک دفعہ میں سفر پہ جا رہا تھا، سفر کے دوران میں نے دیکھا بھیڑیا اور بکری آپس میں کھیل رہے ہیں. بھیڑ بکری کو کھا جاتا ہے، لیکن یہ عجیب سا نظارہ میں نے دیکھا، ایک بھیڑیا ہے اور بکری آپس میں کھیل کود رہے ہیں. تو میں جب قریب گیا دیکھا تو بکری کے گلے میں ایک تعویذ تھا، میں نے اس کو اتارا، اس میں یہ دعا لکھی ہوئی تھی. میں نے اس دعا کو یاد کر کے بکری گلے میں واپس ڈال دیا، دعا کو میں نے یاد کر لیا اور آ کے لوگوں تک یہ اس دعا کو میں نے پہنچایا. مجھے یہ بتائیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی عظیم دعا کیسے رہ گئی، اپنی امت تک یہ دعا نہیں پہنچائی؟ بلکہ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں ان کے دونوں دانتوں کو ظالموں نے توڑ دیا اور ان کے چہرے مبارک پر چوٹ لگی. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اس دعا کو کیوں استعمال نہیں کیا؟ 70 عظیم صحابہ شہید ہوئے جنگ احد میں، ان کا سگا چاچا ان کے بیچ میں تھا، سیدنا حمزہ بن عبد المطلب سید الشہداء رضی اللہ عنہ وعنہم اجمعین، ان کو یہ دعا کیوں نہیں سکھائی؟ الا یہ کہ یعنی ہمارے لیے دین اب بکریوں کے گلے میں جو ہار ہیں یا تعویذ ان سے بھی ہم لے لیں؟ نہیں میرے بھائی، یہ کہاں کا راستہ ہے، کہاں کا طریقہ ہے؟ یہ تو نعوذ باللہ بلسان الحال وليس بلسان المقال، آپ کی حالت یہ کہہ رہی ہے کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے بہت کچھ چھپایا ہے. کیونکہ یہ دعا ہے یا ذکر ہے یا نہیں ہے، یہ ہم نے کس نے بتایا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں، یہ ان کا فرمان ہے، ہم اپنے سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں. ایک اور صوفی آتا ہے کہتا ہے یہ جو درود ہے یا پڑھو، یہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے. فلاں درود ہے یہ قرآن مجید سے 6000 مرتبہ بہتر ہے. مجھے اور یہ کہتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے یقظت لا منامن، جاگتے ہوئے، نیند کی تو دور کی بات ہوگی نا، اب جاگتے ہوئے میرے پاس آئے، مجھے یہ درود دے دیا. کتنی دیکھیں کچھ لوگ جو جاہل بیچارے واہ 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 کہتے ہیں، کتنا عظیم بزرگ ہے یہ، لیکن وہ لوگ یہ شاید بھول جاتے ہیں کہ کتنی گستاخی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے لیے کبھی نہ آئے، نہ سوتے ہوئے اور نہ جاگتے ہوئے، آپس میں جنگیں ہوئی، ایک دوسرے کا قتل کیا. ایک مرتبہ آ جاتے اور یہ فرماتے کہ یہ غلط ہے، اسے رک جاؤ، حق پر یہ ہے، باطل پہ یہ ہے، بات ہی ختم تھی. ان کے لیے وہاں پہ نہ آئے. آئے تو کس لیے؟ 1000 سال کے بعد آئے ایک صوفی کی طرف، اور کیا دینے کے لیے؟ ایک درود دینے کے لیے آئے، جو پہلے دے چکے تھے. اب اتحیات میں کیا پڑھتے ہیں؟ درود پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ یہ کس نے آپ کو دیا یہ درود؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے لیا ہے. سیاست کی کتابیں بھری ہوئی ہیں اس درود سے. وہ چیز عطا فرمانے آیا ہے 1000 سال کے بعد ایک ایسے صوفی کی طرف جو جاگتے ہوئے ان کی طرف جاتے ہیں، اور وہ چیز عطا کرتے ہیں جو پہلے امت میں موجود ہے. اس کو دینے کا فائدہ کیا تھا؟ کوئی فائدہ ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں صوفیت کبھی بھی اس مسئلے کا حل نہیں ہے. لوگوں کے دل اگر سخت ہے اسے نرم کرو، جیسا کہ صحابہ کرام کے دل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نرم کیے تھے اس قرآن اور حدیث سے. اور تصوف کے یاد رکھے 4 اہم قاعدے میں نے بیان کیے تھے، یاد ہے کسی کو؟ میں پھر سے بیان کرتا ہوں. نمبر 1 کہ اپنے آپ کو اپنے شیخ کے حوالے کر دو، تصور الشیخ. پہلا قاعدہ تھا تصور، دوسرا ہے، پہلا قاعدہ ہے کہ کوئی بھی آپ شیخ دیکھو اور اپنے آپ کو شیخ کے حوالے کر دو. ہاں، بیعت کا طریقہ، آپ شیخ سے بیعت کر لو، اور بیعت ایسے نہیں، یعنی اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو، جو تمہیں کہے وہ چیز اپنا لو. اور یہ فضائل تبلیغ میں زکریا صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے، فضائل تبلیغ میں صفحہ نمبر 631 میں بیان کرتے ہیں. شیخ اکبر تحریر فرماتے ہیں، شیخ اکبر ابن عربی، شیخ اکبر تحریر فرماتے ہیں کہ اگر تیرے کام دوسرے کی مرضی کے تابع نہیں ہوتے تو کبھی بھی اپنے نفس کی خواہشات سے انتقال نہیں کر سکتا، گو عمر بر مجاہدے کرتا رہے. لہذا جب بھی تجھے کوئی ایسا شخص ملے جس کا احترام تیرے دل میں ہو، اس کی خدمت گزاری کر اور اس کے سامنے مردہ بن کر رہے، کہ وہ تجھ میں جس طرح چاہے تصرف کرے، اور تیری اپنی کوئی بھی خواہش نہ رہے، اس کے حکم کی تعمیل میں جلدی کر، اور جس چیز سے روکے اس سے احتراز کر آخر تک. تو یہ سب سے پہلا قاعدہ ہے، یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ کتاب موجود ہے، آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں. اور اس میں یاد رکھیں کہ ہمیں اللہ تعالی نے حکم دیا ہے صرف ایک ہی ہستی کی ہم نے ہر بات ماننی ہے اور ہر بات ان کے حکم کے مطابق چھوڑ دینی ہے. وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، ان کے بغیر اگر ہمارا سگا باپ بھی ہو ان کی بھی یہ بات نہیں چلتی، اگر قرآن حدیث کے مخالف ہو، یاد رکھیں. کیوں؟ کیونکہ معصوم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی امام معصوم نہیں. غلطی، اجتہادی غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اگر اجتہادی غلطی اس امام سے ہو گئی جس کی میں نے بیعت کی ہے اور اس نے مجھے ایسا حکم دیا جو قرآن حدیث کے مخالف ہو، اجتہاد ہے، انسان غلطی ہو جاتی ہے، اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں نے اسی کی بات سننی ہے، کسی اور کی طرف دیکھنے نہیں ہے، تو میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ تو یاد رکھیں صرف ایک ہی ذات ہے، ایک ہی ہستی ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، کوئی اور نہیں ہے. اور ایک قصہ میں نے بیان کیا تھا کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو شیخ کے حوالے کر دو، ارواح ثلاثہ میں سے ابو سعید کا قصہ جب وہ بیعت کے لیے آیا کس طریقے سے ان پر غلاظت ڈال دی گئی، گندگی ڈال دی گئی، پھر کتوں کو ساتھ باندھا گیا اور گھسیٹا گیا، کس طرح بیان کر چکا تھا. اور وہ حسرہ تھا کس طرح نمبر 341. تو یہ اس کی ایک عملی دلیل ہے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو ایسا نہیں کرتے. اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کے یہ الگ کتاب ہے فضائل اعمال، اور رواح ثلاثہ یہ الگ کتاب ہے اشرف تھانوی صاحب کی کتاب، تو اس میں اس کی وضاحت موجود ہے. یہ صرف کہنے کے قول نہیں ہے کہ کچھ لوگ کہتے نہیں یہ جو علماء نے صرف ایسے باتیں کہی ہیں، اس پہ عمل کون کرتے ہیں؟ ہم تو اپنے آپ کو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں. یہ تو صرف لوگوں کی بات کہاوت ہے، یہ آپ کی کتابوں میں موجود ہے میرے بھائی، لوگوں کی کہاوت نہیں ہے، یہ حق بات ہے، اور لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں آج. اب لوگوں کا حال تو دیکھیں، بیعت کرنے جاتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے، اپنے شیعہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوتے ہیں، ان کی ہر بات کیسے ماننے کے لیے تیار ہیں، اگر مخالف کوئی بات کرے تو کس طریقے سے اسے ٹھوکر مار کے دور کر دیتے ہیں، اگرچہ اس بات میں حق کیوں نہ ہو. تو یہ کہنے کی بات نہیں ہے بلکہ یہ حق باتیں ہیں. دوسرا قاعدہ تھا تصور الشیخ کا قاعدہ، کہ آپ نے اپنے شیخ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، آپ کا شیخ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے ہر وقت 24 گھنٹے، عبادات میں، ذکر میں، فکر میں، ہر وقت شیخ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. اور یہ میں نے قصہ بیان کیا تھا ارواح ثلاثہ سے، قصہ نمبر 307، کہ شیخ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ کہتے تھے، یہ ان کی کوٹنگ بیان کر رہا ہوں، میرے طرف سے نہیں ہے یہ، کہ انہوں نے 3 مرتبہ یہ فرمایا کہ شیخ امداد اللہ مہاجر مکی جو ہے وہ ہر وقت میرے دل میں تھے، میں جو کچھ بھی کہتا تھا ان کی طرف سے کہتا تھا، اور کئی سال یہ کیفیت رہی. پھر اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس طریقے سے آگے احسان کا درجہ، وہاں پہ خاموشی اختیار کر لی. تو یاد رکھیں تصور الشیخ کا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور اپنے دل میں، یعنی صوفی حضراتوں کے نزدیک ایک یہ بات ہے کہ ان کے علماء، ان کے بزرگ جب عبادات میں، مجاہدات میں ایک ایسا درجہ حاصل کر لیتے ہیں کہ ان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس جاتے ہیں، جو بھی عمل وہ کرتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہوتا ہے، پھر درجہ بلند ہوتا ہے، پھر جو کچھ بھی کرتے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے. یہ تصور الشیخ کا جو ایک قاعدہ ہے، یعنی آپ شروع کر اپنے شیخ سے، اب کرتے رہیں گے، نماز پڑھیں شیخ آپ کے سامنے ہے، روزہ رکھیں شیخ آپ کے سامنے ہے، ہر وقت شیخ کو اپنے یاد کرنا ہے، پھر آہستہ آہستہ جب آپ اس مجاہدے میں، یہ مجاہدہ ہے، یہ عام بات نہیں ہے، ہر کسی بندے کا کام نہیں ہے، مجاہدہ کا نماز پڑھیں شیخ آپ کے سامنے ہو، آپ کا دھیان شیخ کی طرف ہے ہمیشہ، پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، شیخ کی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے، پھر ہاں جی ہاں، پھر ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ آپ کو جو بھی آپ کام کریں گے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوگا، فنا فی اللہ کا درجہ. برحال میں فنا پہ بات نہیں کرنا چاہتی، اور بھی لمبی ہو جائے گی. میری ایک گزارش ہے اس معاملے میں، اگر آج کا صوفی بزرگ وہ یہ کہتا ہے کہ میں جو کچھ کہتا ہوں، یہ جو کچھ کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہے، یعنی جو کچھ میں نے کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو میری ایک گزارش ہے کہ صحابہ کرام رضوان اجمعین جنگ جمل و جنگ صفین میں ان کو کتنی ضرورت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اشارہ مل جاتا کہ رک جاؤ، جنگ نہ کرو، یہ حق پہ کون ہے، باطل پہ کون ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل میں تو نہ کوئی بات کی، نہ الہام کیا، اور نہ ان کو اس کی خبر ملی، لیکن 1400 سال کے بعد ایک صوفی کے دل میں 12 سال بسیرا کر لیتے ہیں، 12 سال، اور جو وہ عمل کرتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہوتا ہے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں ہے؟ ایک شخص عمل کرتا ہے، ایک شخص نے قادری طریقہ کو اپنایا اور وہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی اجازت دی، دوسرے نے چشتی طریقہ کو اپنایا اور اس نے کہا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، تیسرے نے رفاعی طریقہ کو اپنایا، چوتھے نے تیجانی طریقہ کو اپنایا، کتنے راستے بن گئے؟ ایک مرتبہ ایک شخص سے میں اسے بات کر رہا تھا، اس نے خود مجھ سے سوال کیا، بھئی آپ کون ہیں؟ میں مسلمان ہوں، میں کون ہوں؟ یہ آج سے تقریباً 8-10 سال پرانی بات ہے. نہیں، میں یہ نہیں پوچھ رہا، میں یہ جانتا ہوں الحمدللہ آپ قادری ہیں یا چشتی ہیں. میں نے کہا بھائی میں نام میں قادری ہوں، نام میں چشتی ہوں. تو مجھے یہ آپ بتائیں کہ آپ لوگ کیوں کہتے ہو میں قادری ہوں چشتی ہوں؟ دیکھیں چار طریقے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایک ہی طریقہ تھا، آپ کے چار کیوں ہیں؟ کہتے ہیں بھائی آپ کو تو پتہ نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں خلفاء راشدین کتنے تھے؟ میں نے کہا چار تھے، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین. تو سیدنا ابو بکر صدیق کا ایک طریقہ تھا اور سیدنا عمر بن خطاب کا طریقہ تھا، عثمان غنی کا طریقہ تھا، سیدنا علی بن ابی طالب کا طریقہ تھا. تو صحابہ کرام نے ان کے طریقہ کو لیا اور ہم بھی ان چار اماموں کے طریقوں کو لیتے ہیں، اس لیے ہم کوئی قادری ہے کوئی چشتی ہے. حق بات کیا ہے؟ حق بات راستہ سب کا ایک ہی ہے، یعنی سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر میں کیا فرق تھا؟ راستہ تو ایک ہی تھا سب کا، تو ہمارا بھی راستہ ایک ہی ہے، لیکن یہ ہم نے نام بنائے رکھے ہیں صرف. نہیں نہیں، میں نے کہا آپ نے غلط کہا ہے، یہ بات نام کی نہیں ہے. اگر ابوبکر صدیق کا کوئی طریقہ ہوتا تو آج طریقہ صدیقی آج بھی موجود ہوتا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس کو اپناتے اس کو نہ اپناتے، آپ صدیق ضرور ہوتے قادری نہ ہوتے. میں جانتا ہوں کہ آپ کتنا ایمان ہے. اگر سیدنا علی بن ابی طالب کا طریقہ ہوتا تو آپ چشتی نہ ہوتے، آپ علوی ضرور ہوتے. آپ کی اپنی بات میں رد ہے کہ وہ طریقے نہیں ہیں اس لیے آپ نے یہ طریقے ایجاد کیے ہیں. ان کا واقعی ایک ہی راستہ تھا، سیدنا بکر صدیق کا، سیدنا عمر بن خطاب کا، خلفاء راشدین کا، سارے صحابہ کا ایک ہی راستہ تھا، اور ہم لوگ بھی آپ کو اسی راستے کی طرف بلاتے ہیں. اس راستے میں ذکر ایک ہی قسم کا ہوتا تھا، سنت سے ثابت کردہ ذکر، بدعت ذکر نہیں تھا. کوئی ذکر ہے تو مجھے دکھائے، کوئی ذکر ہے صدیق ذکر کوئی ہے، عمر ذکر کوئی ہے، فاروق ذکر، علوی ذکر، عثمانی ذکر، کبھی سنا ہے آپ نے؟ کوئی ثابت کر کے دکھا سکتا ہے احادیث کی کسی کتاب سے؟ بلکہ پیاری بات دیکھیں، صحیح بخاری میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی دعاء ان ادعو به فی صلاتی. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی دعا سکھائیں جو میں اپنی نماز میں اللہ تعالیٰ سے کر سکوں. اس سوال کی ضرورت کیا پڑی؟ جب ذکر کرنا، ہر قسم کا ذکر جائز ہے، قادری اپنے اپنے ذکر بیان کرتے ہیں، تو سب کو صدیق اپنا ذکر ایجاد کر لیتے اور پڑھ لیتے، سوال کرنے کی ضرورت کیا پڑی؟ الا یہ کہ ان کو یہ علم تھا کہ ذکر عبادت ہے اور عبادت بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہو سکتی، اور دلیل ہوتی قرآن اور سنت سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ وحی کے دروازہ کھلا ہے، ابھی تو ہمیں علم ہو سکتا ہے، لیکن نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ہم اس دعا سے محروم ہو سکتے ہیں، اپنی طرف سے دعا نہیں بنا سکتے ہم لوگ. اگر بنانے کے کوئی ذریعہ ہوتا تو پوچھا کہ کیا ضرورت ہے، ہم خود بنا لیتے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پر تو بعد میں بنا لیتے. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب تو نماز پڑھ لے تو یہ دعا مانگا کر. کون سی دعا یاد ہے کسی کو؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحم انک انت الغفور. دیکھیں کتنی پیاری، کتنی پیارے الفاظ ہیں. اب ان الفاظ کو دیکھیں اور بدعت کے الفاظ کو دیکھیں. اللہ ہو فرق نظر آتا ہے. یہ اس میں نور ہے وحی کا، نبوت کا، اور ان الفاظ میں دیکھیں کتنی فرق ہے. تو میرے بھائی ہمیں حکم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا حکم ہمیں نہیں ملا. کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار. آپ کے جتنے بھی امام ہیں منبر پر کھڑے ہو کر یہ الفاظ پڑھتے ہیں لوگوں کے سامنے. جمعہ کے خطبے آپ سنتے ہیں کہ نہیں؟ پاکستان ہر مسجد میں یہ پڑھتے ہیں، بریلوی پڑھتے ہیں، دیوبندی سب پڑھتے ہیں. لیکن کاش انہیں یہ علم ہوتا کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، بدعت کسے کہتے ہیں اور بدعت کیا ہوتی ہے، بدعت سے بچیں کیسے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدعت سے محفوظ فرمائے. تیسرا قاعدہ ہے، اس کا جواب میں نے ابھی پہلے دے دیا، کوئی ذکر اپنانا جو آپ کا پیر، آپ کا بزرگ تمہیں کوئی ذکر دے دے، آپ نے اس کو اپنانا ہے. اسے آپ دیکھیں، قادریوں کے اذکار چشتیوں کے اذکار سے مختلف ہیں، فرق ہے. سہروردیوں کے اذکار ان سے مختلف ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو بزرگ پیر آپ کو جو ذکر دے دے، آپ نے اسی پہ عمل کرنا ہے. باقی جتنے بھی اذکار ہیں اس کو آپ نہیں اپنا سکتے. اس لیے کیا فرمائے جو ابھی میں نے پڑھا ہے کہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ مردہ سمجھے، مردہ بن کر رہے. مردہ بیچارہ جب غسل کروائے اسے غسل کرتا ہے، مردہ کچھ کر سکتا ہے؟ اسے بٹھائے، اسے لٹائے، اسے الٹا کرے، سیدھا کرے، مردہ کچھ نہیں کر سکتا. تو جو ذکر آپ کو ملا ہے آپ نے آنکھیں بند کر کے اس کو اپنانا ہے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ سنت سے ثابت ہے یا نہیں، یہ بدعت ذکر ہے کہ نہیں. بلکہ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قد علمنا السلام فکیف نصلی علیک. سلام تو ہم نے جان لیا، تشہد میں آپ نے ہمیں بتا دیا تحیات اللہ وصلوات الطیبات، لیکن ہم درود کیسے پڑھیں؟ اگر ہر قسم کا درود جائز ہوتا تو سوال کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ صحابہ کرام نے سوال کیوں کیا؟ الا یہ کہ ان کو علم تھا کہ ہر قسم کا درود جائز نہیں، الا یہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہوا درود نہ ہو. تب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی جو آپ کے دل کرے پڑھو، یہ جواب دیا نہیں. ان کو درود پڑھنے کی تعلیم دی، یہ درود ہے پڑھو. کون سا درود تھا؟ درود ابراہیمی جو ہم التحیات میں پڑھتے ہیں، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. صحابہ کرام سوال کرتے ہیں پھر قدم بڑھاتے ہیں، جب تک جواب نہ ملے قدم رکھ زمین پہ نہیں رکھتے. اپنی منمانی نہیں ہے، اپنے آپ کو حوالے کیا تو کس کے حوالے کیا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کے حکم سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا. بلکہ یاد رکھیں، ذکر کی بات چل رہی ہے اور دعا کی بات چل رہی ہے، ذکر کے معاملے میں، دعا کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں چھوٹی سی چھوٹی تبدیلی کی گنجائش بھی نہیں. صحیح بخاری میں ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دعا سکھا رہے تھے، تعلیم دے رہے تھے، تو سیدنا البراء بن عازب رضی اللہ عنہ ذکر سن رہے تھے، اور بڑا پیارا ذکر ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ذکر پڑھو، اللہم اسلمت نفسی الیک. یعنی سیدنا البراء بن عازب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دے رہے تھے کہ جب سونے کا وقت ہو تو پہلے وضو کر لیا کرو، وضو کرنے کے بعد دائیں جانب دائیں کروٹ لے کے لیٹ جاؤ اور یہ دعا پڑھو، اور اس دعا کو سب سے آخر میں پڑھو. فلیکن آخر ما تقول، دعا کیا ہے؟ اللهم اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك ووجهت وجهي اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك آمنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. اب اس کی میں ترجمہ شرح نہیں کر سکتا، حصن مسلم چھوٹی سی کتابچہ موجود ہے، آپ بولے نہیں، اس میں دعا موجود ہے. سونے سے پہلے کی دعاؤں میں یہ دعا موجود ہے، رات سونے سے پہلے یہ دعا سنت سے یہ دعا ثابت ہے. آخر میں صحابی نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے اس دعا کو پڑھا شروع کیا، جب میں یاد کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہیں، جب میں آخر میں پہنچا میں نے پڑھا آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھا آگاہ کرنے کے لیے, اور ہاتھ سینے پہ رکھا بخاری میں نہیں ہے, ترمذی کی روایت ہے, صحیح بخاری مسلم میں یہ روایت ہے جو ابھی میں نے بیان کی, ترمذی میں یہی روایت ہے لیکن اس میں ایک لفظ زیادہ ہے, وہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھا تو میں نے دیکھا, یعنی آگاہ کرنے کے لیے. پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ونبیک الذی ارسلت, یوں نہ کہو کہ وہ رسول الذی ارسلت بلکہ یوں کہو وہ نبی الذی ارسلت. ارے ایک لفظ کی تبدیلی ہے, رسول اور نبی ملتے جلتے لفظ ہیں, ایک ہی مفہوم بنتا ہے. اگر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اولیاء کے سردار ہیں ان کے لیے ایک لفظ تبدیل کرنا جائز نہیں, ایک لفظ تبدیل کرنا جو ملتے جلتے ہیں, تو آج کسی کے لیے بھی یہ جائز ہے کہ وہ اپنے طرف سے درود دعا ذکر ایجاد کرے؟ میرے بھائی انصاف کرو, واللہ سوال کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن, اور ایک ایک سے سوال کرے گا بغیر ترجمان کے, اور جواب دینا ہی پڑے گا. جب یہ سوال ہوگا اگر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے لیے جائز نہیں تھا کہ نبی کی جگہ رسول کا لفظ استعمال کرے, تو آپ کے لیے یہ کیسے جائز ہے کہ درود تاج ہے, درود گنج ہے, درود پتہ نہیں کون سا, درود پتہ نہیں کون سا ہے, یہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ کیا جواب دیں گے آپ بتائیں, کوئی جواب ہے کسی کے پاس؟ اللہ تعالیٰ تیری نزدیکی حاصل کرنا چاہتے تھے, نزدیکی ایسے حاصل کی جاتی ہے بدعت سے, کہ تو نے سنا نہیں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار. فلاں بزرگ سے لیا, فلاں بزرگ قابل حجت ہے تمہارے لیے یا میرا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجت ہے؟ میں نے کس کو بھیجا؟ ماذا اجبتم المرسلین, تم نے رسول کو کیا جواب دیا؟ سوال تو یہ ہوگا, اللہ کی قسم یہ سوال نہیں ہوگا تم نے فلاں امام کو کیا جواب دیا, تم نے فلاں امام کی سنی یا نہیں سنی, فلاں بزرگ کی سنی یا نہیں سنی, اس کی اتباع کی ہے یا نہیں کی. سوال ایک ہی ہوگا, ماذا اجبتم المرسلین, ہر امت سے سوال ہوگا تم نے اپنے رسول کو کیا جواب دیا, اور اس امت سے بھی سوال کیا جائے گا تم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیا. جب ہمیں علم ہی نہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے کیا آئے ہیں, ہمیں پتہ نہیں کہ اذکار کیا ہے, آپ ان یعنی مؤدبانہ گزارش کے ساتھ آپ کسی صوفی سے پوچھ لیں سید الاستغفار کیا ہے, آپ کے سامنے ہمارے ہمیں ملتے جلتے ہیں سوال کریں, سید الاستغفار آپ کو آتا ہے؟ میں نے جن سے بھی پوچھا آج تک, میں اپنی بات کروں تجربہ ہے, ان کو نہیں آیا, کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں. بچاروں کو پتہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کے آیا ہے؟ اپنے اذکار وہ جانتے ہیں, ایسے ایسے اذکار جس کا قرآن اور سنت سے کوئی تعلق نہیں, وہ ان کو یاد کیا ہوا ہے. بلکہ واللہ تعجب کی بات ہے, جیسے میں نے بریلوی کے درس میں بیان کیا تھا, یا اشیاء یا اشیو, ارے یا اشیاء یا اشیو کیا ہے؟ یہ یا اشیاء یا اشیو, ارے اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ ایک ذکر اور دعا ہے, اس کا مطلب ہے یا حی یا قیوم, لیکن عبرانی زبان میں یا کسی اور زبان میں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے, اگر آپ یہ کہیں یا حی یا قیوم کیا زبان میں تکلیف ہوتی ہے کوئی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ ذکر سے کہو یا حی یا قیوم, تم کہتے ہو یا اشیاء یا اشیو, تمہیں پتہ یہ جن کا نام ہے, کسی بھوت کا نام ہے, یا کسی اور چیز کا نام ہے جس کو تم پکار رہے ہو؟ کیا سند ہے تمہارے پاس کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ ٹھیک کہہ رہے ہو؟ اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا عبرانی زبان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اس طریقے سے, یہ وہ ذکر جو قرآن اور سنت میں موجود ہے, یا حی یا قیوم کے لفظ ہم کہیں. تو اگر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک لفظ تبدیل کرنا جائز نہیں ہے, تو اللہ کی قسم کسی کے کسی اور کے لیے, چاہے کتنا بڑا امام اپنے آپ کو کیوں نہ کہلاتا ہو, کسی کے لیے جائز بھی نہیں ہے کہ وہ ایک لفظ بھی تبدیل کرے. اور چوتھا قاعدہ, کھانے پینے کی قلت, کہ دنیا کو چھوڑ دینا نا, تصوف نے یہی بتایا تھا. زہد اور تصوف میں کیا فرق ہے؟ زہد کا مطلب ہے دنیا کی لذت کو چھوڑنا, تصوف کا مطلب ہے دنیا کو ہی چھوڑ دینا, کھانا پینا چھوڑ دینا. کیوں بھائی؟ کہ جب پیٹ بھر جاتا ہے تو سستی ہو جاتی ہے, جب سستی ہو جاتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت طاقت اور قوت سے نہیں کر سکتے, تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ کرنا چاہتے ہیں, اس لیے ہم اپنے آپ کو بھوکا رکھتے ہیں. اور میں نے بیان کیا تھا کہ فضائل صدقات میں کہ فلاں بزرگ تھا 40 سال ایک بادام پہ گزارا کیا، بلکہ فضائل صدقات میں ایک اور کہانی بھی ہے کہ ایک بزرگ ایک نصرانی کرسچن راہب سے ملا، اسلام اور کرسچینٹی کے بارے میں بات کی انہوں نے، تو اس کرسچن راہب نے یہ کہا کہ مسیح علیہ الصلاۃ والسلام نے 40 دن کچھ نہیں کھایا، یہ ان کے لیے معجزہ تھا. تو اس بزرگ نے کہا اگر میں 50 دن کچھ نہ کھاؤں تو مسلمان ہو جاؤ گے؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، واقعی اگر یہ تم 50 دن بغیر کھانے کے زندہ رہ سکتے ہو پھر یہ تو بڑی بات ہے، میں مسلمان ہو جاؤں گا. تو اس بزرگ نے 40 دن کچھ نہیں کھایا، 50 دن کچھ نہیں کھایا، اور 10 دن اور 60 دن پورے کیے کچھ نہیں کھایا، اور اس مثلا راہب کی طرف آئے اور کہا وعدہ تو 50 کا تھا، یہ 10 میری طرف سے اور زیادہ ہے. اور وہ راہب جو ہے مسلمان ہو گیا. کیا اسلام میں داخل کرنے کا یہ طریقہ رہ گیا ہے؟ 60 دن بغیر کھانے کے. اب پینے کا ذکر نہیں، میں پینے کی بات نہیں کرتا ہوں، شاید پیتے ہوں اللہ اعلم، صرف کھانے کی بات کرتا ہوں، یہی ان کی بات میں ان کی کتاب یہ موجود ہے. تو 60 دن کچھ نہیں کھایا. میں میڈیکل کی بات نہیں کرتا ہوں، عقل سلیم کی طرف ہم آتے ہیں اور یہ گزارش کرتے ہیں 60 دن 2 مہینے مسلسل بغیر کچھ کھائے، یعنی کھانے یہ نہیں کہ روزہ رکھنا ہے مرغی کو کچھ کھانا نہیں، 24 گھنٹے کچھ نہیں کھانا، 24 گھنٹے اور پورے 60 دن کچھ نہیں کھانا. میں یہ گزارش کرتا ہوں جس عقل کو آپ لوگ آگے کرتے ہیں، اشاعرہ اپنے عقل کو آگے کرتے ہیں، اس عقل سے میں سوال کرتا ہوں کیا آپ یہ ہو سکتا ہے؟ اور یہ بعید نہیں کہ کوئی شخص کہاں ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایسا سوال کیا گیا ڈاکٹر طارق جمیل سے، یہ سوال نہیں، اس سے ملتا جلتا سوال. سوال یہ تھا کہ فضائل اعمال میں میرا خیال ہے، فضائل صدقات میں نہیں، وہ تو پتہ ہے، لیکن وہ جو قصہ ہے کہ 12 سال کمر سیدھی نہیں کی، 15 سال کمر سیدھی نہیں کی اور 12 دن ایک ہی وضو سے نماز پڑھی، یہ قصہ موجود ہے، میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا دروس میں. تو ڈاکٹر طارق جمیل سے یہ سوال کیا گیا کیا یہ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر ہندو یوگا کرتے ہیں اور کئی دن بیٹھے رہتے ہیں تو کمر سیدھی نہیں کرتے، اگر ہمارے کسی بزرگ نے یہ عمل کیا تو اس کے لیے کیوں مشکل ہے؟ کیا مشکل ہے اس میں؟ سبحان اللہ. یہ بات میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ جواب دینے یہ بھی کہہ سکتا کہ یہ بزرگ یوگا کرتے ہوں گے 60 دن کچھ نہیں کھایا. میرے بھائی ہمارا دین یوگا پر مبنی نہیں ہے، یہ فطرت کا دین ہے، اس دین کے اصول ہیں، یہ عقل سلیم اور قلب سلیم کا دین ہے. اس دین کو بچہ بھی سمجھتا ہے، جوان بھی سمجھتا ہے، بوڑھا بھی سمجھتا ہے، مرد بھی سمجھتا ہے، عورت بھی سمجھتی ہے. تو اس کے جواب میں لمبی بات نہیں کرتا ہوں. یہ جو قاعدہ ہے صحیح بخاری مسلم میں ایک قصہ ہے کہ 3 لوگ 3 صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف، اور امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن اجمعین سے یہ دریافت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیسے کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا جیسے کرتے ہیں بتا دیا. فکأنہم تقالوها، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو کم ہے ہمارے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، تو ہمیں تو اور محنت کرنی چاہیے عبادت میں. تو ایک نے یہ کہا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی بھی افطاری نہیں کروں گا، زندگی ساری روزہ، دن کو روزہ رکھوں گا، رات کو کھاؤں گا تو کھاؤں گا، دن کو روزہ ہے میرا. دوسرے نے کہا میں رات کو ابھی سوؤں گا نہیں، ہمیشہ صلاۃ اللیل پڑھتا رہوں گا، قیام کرتا رہوں گا، تہجد پڑھتا رہوں گا. اور تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا. یہ کہہ کے چل دیے. تھوڑی دیر کے بعد نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، ان کو خبر ملی کہ 3 ایسے لوگ آئے تھے اور اس طریقے سے یہ باتیں کہہ کے گئے ہیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور فرمایا سب سے زیادہ متقی میں ہوں، اور میں نے اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کھانا بھی کھاتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بری ہے. جو دنیا چھوڑنا چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بری ہے. سنت راستہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ میرا راستہ ہے، روزہ بھی رکھو اور کھاؤ بھی، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ جان دی ہے، یہ جسم دیا ہے، اس کا بھی حق ہے تم پر. سوال ہوگا قیامت کے دن وَلِبَدَنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کیا حق دیا اس جسم کو؟ زندگی ساری بھوکا پیاسا مارا ہے، ساٹھ سال ساٹھ دن کچھ نہیں کھایا. سوال ہوگا وَلِبَدَنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کھاؤ پیو روزہ بھی رکھو، رات کو سو بھی، جسم کی راحت بھی دو، اور اللہ تعالیٰ کے تہجد بھی پڑھو، اور شادی بھی کرو. یہ میرا راستہ ہے، جس نے میرے راستے سے منہ موڑا میں اسے بری ہوں. سبحان اللہ. بلکہ ایک اور صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ، نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ایسے ایک ایسے صحابی ہیں جو کئی روز سے جب سے شادی ہوئی اپنی بیوی کی طرف نہیں گئے، بس نماز ہی پڑھتے رہتے ہیں رات کو. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور فرمایا ولی اہل کالے کے حق، آپ کی بیوی ہے، آپ کے گھر والے ہیں، ان کا بھی حق ہے، ان کا بھی حق ادا کرو. تو اور روزے کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ روزانہ روزے رکھتے ہیں، ان کو بلایا بولے بدن کالے کے حق، جسم پر بھی حق ہے. تو اس صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں طاقت ہے، میں رکھ سکتا ہوں روزہ. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر رکھنا ہے تو ہر مہینے میں تین دن رکھو، کوئی حرج نہیں ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں. تو فرمایا ایک دن رکھو ایک دن نہ رکھو، یہ صیام داؤد علیہ الصلاۃ والسلام، اس سے اچھے روزہ ہے ہی نہیں. داؤد علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، ملک بھی تھے. زندگی کیسے گزاری؟ ایک دن کھاتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے زندگی ساری. تو یہ بہترین روزہ، اس سے بہترین کوئی روزہ ہو ہی نہیں سکتا. اس صاحب نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی بہتر، مجھے طاقت ہے، میں روزہ رکھ سکتا ہوں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بہتر کوئی روزہ نہیں ہے، یہ بہترین روزہ ہے، یہ ہے سنت، یہ میرا راستہ ہے. اپنانا چاہتے ہو تو یہ ہے، جو نہیں اپنانا چاہتا فلئی سمنی. تو آج کے درس میں ٹائم کتنا ہوگا؟ کافی ہو گیا. تو آج کے درس میں اتنا کافی ہے. صوفیت پر میں نے مختصر بات کی ہے، یعنی میں معذرت چاہتا ہوں، میں مزید تفصیل اس سے زیادہ تفصیل بیان نہیں کر سکتا، باتیں اور بھی بہت زیادہ ہیں. تو کیونکہ پوائنٹ بہت زیادہ ہیں، میں نے سب کو کور کرنا ہے، سب کا جواب دینا ہے. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں آسان طریقے سے ان مسائل کا جواب دوں، قرآن اور سنت اور سلف صالحین کے مفہوم سے. اور حاضرین اور سامعین کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرما، کہ ہم ان مسائل کو اچھی طرح سمجھ سکے اور ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.